बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. ابھی آپ سامعین سورہ ہجر کی آیات 45 سے 50 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے مجید خاموشی. اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا اور پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا اور پروگرام بزم دوستاں کے بعد تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل پروگرام تقویم یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہماری نشریات کے آخر میں آج کے دن کی دعا آپ سماعت فرمائیں گے اور اسی دعا پر ہماری آج کی نشریات کا اختتام ہوگا. تو سامنے تو نہیں سوخ نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری صبح کی پہلے مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. سامنے ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. سامعین اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم خبریں لے کر حاضر ہوں گے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت کی جانب سے اب تک کسی بھی طرح کی نیک نیتی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ PDM ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں چوری بچاؤ موومنٹ ہے. اور کانگریس قائد راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں مودی حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم مودی ہم دو ہمارے دو کی پالیسی پر حکومت چلا رہے ہیں. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت کی جانب سے اب تک کسی بھی طرح کی نیک نیتی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا ہے. صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے ایران کی وزارت صحت سے متعلق اسپتال پروجیکٹوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی نئی حکومت نے اگر صداقت کی بنیاد پر انتخابی نعرے لگائے ہیں تو اسے نئے راستے تلاش کر کے فوری طور پر مسائل و مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ڈاکٹر حسن روحانی نے ایران کے سلسلے میں امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے جرائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی نئی حکومت کو چاہیے کہ ان جرائم کے نتیجے میں ایران کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کرنے کی کوشش کرے اور ٹرمپ کے دور حکومت کی پالیسیوں کو ترک کرے. صدر ایران نے کہا کہ تہران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی واشنگٹن کی پالیسیاں شکست سے دوچار ہوئی ہیں. تاہم امریکہ کی نئی حکومت کو پرکھنا ہوگا کہ وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے باوجود اپنے ملک کی سابقہ حکومت کے جرائم اور ان کے نتیجے میں ایران کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کرنے کے لیے کس حد تک کوشش کرتی ہے. ایران کے وزیر دفاع نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تہران ہر خطرے کا پوری قوت کے ساتھ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ بات انہوں نے جمعرات کو صبح زنجان میں فوجی اسپتال کے مختلف شعبوں کے افتتاح کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی. وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی کا کہنا تھا کہ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ خطرات کی صورت میں پوری قوت اور شدت کے ساتھ جواب دیتا ہے. انہوں نے اسرائیلی دھمکیوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران صہیونی حکومت کی دھمکیوں کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا. ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی حالت انتہائی مخدوش ہے اور کمزوری اور خوف کے عالم میں کی جانے والی اس کی بکواس پر ایران کوئی توجہ دینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. ایران کے وزیر دفاع نے ملک کی دفاعی ترقی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ملکی ماہرین کا تیار کردہ تباہ کن بحری جہاز دینا اور بارودی سرنگیں صاف کرنے والا بحری جہاز سبا عنقریب ایرانی بحریہ کے حوالے کر دیا جائے گا. ایرانی عدلیہ کے سربراہ اور عراق کے صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے عدلیہ کے سربراہ سید ابراہیم رئیسی نے، جو عراق کے دورے پر ہیں، بغداد میں صدر برہم صالح کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان گہرے مذہبی، ثقافتی اور تہذیبی رشتے پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کی سازشوں کے برخلاف ایران اور عراق کے عوام کے درمیان تعلقات میں روز بروز فروغ اور استحکام کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے داعش کے خلاف جنگ میں تہران بغداد تعاون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد گروہوں کے مقابلے میں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعاون حقیقی دوستی اور تعاون کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کے قتل کیس کو جلد از جلد نمٹانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہ دونوں شہدا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ہیرو تھے اور امریکہ نے عراق کے اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں شہید کیا ہے۔ عراق کے صدر برہم صالح نے بھی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان پائے جانے والے تاریخی اور پائیدار رشتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آزاد اور طاقتور عراق بدستور ایران کے لیے قابل بھروسہ حلیف ملک رہے گا۔ عراقی صدر نے تہران اور بغداد کے درمیان عدالتی شعبے میں تعاون کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قانونی مسائل کے حل کے لیے عراقی عدلیہ ایران کے ساتھ تعاون جاری رکھے گی۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی آئی اے نے ایران میں یورینیم میٹل کی تیاری کا کام شروع کیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ آئی آئی اے کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران نے اصفہان کی ایٹمی تنصیبات میں یورینیم میٹل تیاری کا کام باضابطہ طور پر شروع کر دیا ہے۔ بیان کے مطابق آئی آئی اے کے سربراہ رافائل گروسی نے تہران کے تحقیقاتی ریئیکٹر کے ایٹمی ایندھن کی تیاری سے متعلق اعلان کردہ پالیسی کے مطابق ایران میں یورینیم میٹل کے شعبے میں انجام پانے والی تحقیقی اور ترقیاتی سرگرمیوں سے ایجنسی کے ارکان کو آگاہ کر دیا ہے۔ اس بیان کے مطابق رافائل گروسی کا کہنا ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی 8 فروری کو اصفہان کے ایٹمی تنصیبات میں 3.6 گرام یورینیم میٹل پلیٹ FPFP تیار کیے جانے کی تصدیق کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے بیان ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ تہران نے اپنے تحقیقاتی ریئیکٹر کے لیے جدید قسم کے ایٹمی ایندھن کی فراہمی کے لیے تحقیقی اور ترقیاتی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کا 43واں سال شروع ہونے کے ساتھ ہی جنوب مغربی ایران میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے پیامبر اعظم 16 نامی فوجی مشقیں شروع ہو گئیں۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بری فوج کے کمانڈر جنرل محمد پاکپور نے کہا کہ ان فوجی مشقوں کا مقصد ڈرون، فضائی کاروائی، بکتر بند شعبے، کمانڈو کاروائی، اسپیشل فورس اور توپ خانے کے شعبوں سمیت مختلف فوجی شعبوں میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے میدان عمل میں توانائیوں اور مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے جدید قسم کے فوجی ساز و سامان، نیز اسلحے اور ہتھیاروں کے استعمال اور ان کی کارکردگی کا اندازہ لگانا اور توانائیوں کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ PDM ڈیموکریٹک مومنٹ نہیں، چوری بچاؤ مومنٹ ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، بہت سے ارکان صوبائی اسمبلی اپنے ووٹ بیچ دیتے ہیں اور یہ پیسہ اوپر پارٹی سربراہ تک جاتا ہے۔ بلوچستان میں ووٹ کی قیمت 50 سے 70 کروڑ ہو گئی ہے۔ ارکان اسمبلی ضمیر کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں۔ انکوائری کمیٹی بنا دی جسے FIA سمیت تمام اداروں کی مدد حاصل ہوگی اور الیکشن کمیشن کو نتائج سے آگاہ کرے گی۔ عمران خان نے کہنا تھا کہ یہ ایشو نہیں کہ ویڈیو پہلے تھی یا اب آئی ہے، اگر میرے پاس ویڈیو پہلے ہوتی تو ہارس ٹریڈنگ پر پارٹی سے نکالے گئے ارکان کی جانب سے میرے خلاف کیسز میں عدالت میں پیش کر دیتا۔ 2018 میں ہمارے 20 ارکان بکے جس پر ہماری انکوائری کمیٹی بنی، وہ کہیں سے ویڈیو لائی لیکن کہا کہ ہم آپ کو یہ دے نہیں سکتے، صرف دکھا سکتے ہیں، جس پر ہم نے ہارس ٹریڈنگ میں ملوث اپنے ارکان اسمبلی کو پارٹی سے نکالا۔ وزیراعظم عمران خان کہنا تھا کہ سیکرٹ بیلٹ میں تو ہمیشہ حکومت کا فائدہ ہوتا ہے، اپوزیشن کا منصوبہ ہے کہ پیسہ چلا کر کسی نہ کسی طرح حکومت پر دباؤ ڈالیں اور سینٹ میں PTI کو اکثریت میں آنے سے روکیں تاکہ اپنے چوری کے کیسز میں NRO مل جائے، ہم انہیں کھلا چھوڑ رہے ہیں، یہ جو چاہیں کریں۔ سرکاری ملازمین کے احتجاج سے متعلق سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ PDM چوروں کا ٹولہ ہے، یہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نہیں بلکہ چوری بچاؤ مومنٹ ہے، یہ حکومت کو غیر مستحکم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ پاکستان نے زمین اور سمندر میں ہدف کو نشانہ بنانے والے بابر کروز میزائل کامیاب تجربہ کر لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستان نے بابر کروز میزائل کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ کروز میزائل 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل ہے اور زمین اور سمندر میں ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں مودی حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مودی ہم دو ہمارے دو کی پالیسی پر حکومت چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پالیسی نوٹ بندی، جی ایس ٹی، لاک ڈاؤن اور حالیہ تین زرعی قوانین میں نظر آتی ہے جن کو ستمبر میں پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا. اس کے خلاف کسان ملک بھر میں احتجاج کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی زیر قیادت حکومت نے ہم دو ہمارے دو کے نعرے کو نئے معنی دیے ہیں. راہل نے کہا کہ ملک کو چار افراد چلا رہے ہیں، ہم دو ہمارے دو. کانگریس قائد نے حکومت پر اپنے اس طنز میں کسی کا نام نہیں لیا اور کہا کہ ہر کوئی انہیں جانتا ہے. کانگریس کا احتجاج صرف احتجاج نہیں ہے بلکہ کئی افراد کے لیے اپنے بقا کی جدوجہد ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کسانوں کا احتجاج ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، بلکہ یہ ہندوستان کا احتجاج ہے، کیونکہ زرعی قوانین نہ صرف کسانوں کو تباہ کریں گے بلکہ درمیانی آدمی کو ختم کریں گے اور اس کا چھوٹے دکانداروں اور تاجرین پر تباہ کن اثر ہوگا. اس طرح ہندوستان کی دیہی معیشت برباد ہو جائے گی. ہندوستان اور چین پینگونگ جھیل کی سرحد سے اپنے فوجی ہٹا رہے ہیں. ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ادارے یو این آئی کے مطابق ہندوستان اور چین نے پینگونگ جھیل کی سرحد سے فوجیوں کو ہٹانے پر اتفاق کر لیا ہے. اس بات کا اعلان ہندوستان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جمعرات کو پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں کیا. انہوں نے اس معاہدے کو ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی کم کرنے میں ایک بڑی پیش رفت سے تعبیر کیا ہے. امریکہ کے ڈیموکریٹک وکیلوں نے سابق صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے خلاف عائد فرد جرم سینٹ کی عدالت میں پیش کر دی ہے. سینٹ میں 6 جنوری کے واقعے کی ہولناک فلم دکھائے جانے کے ایک دن کے بعد ڈیموکریٹ وکیلوں نے سابق صدر کے خلاف فرد جرم کا اعلان کرتے ہوئے مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کا عمل شروع کر دیا ہے. امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کو ان دنوں اپنے حامیوں کو اشتعال دلا کر کانگریس کی عمارت پر حملے کے لیے اکسانے جیسے الزامات میں مواخذے کا سامنا ہے. صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی جمعرات کے روز اسی فلور پر انجام پائے گی جہاں 6 جنوری کو ان کے حامیوں نے حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی تھی اور اسمبلی ارکان اور عملے کو خوف زدہ کیا تھا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے انداز جہاں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کے پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین آج ہم اس پروگرام میں ایرانی عدلیہ کے سربراہ کے دورہ عراق کا جائزہ لیں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین ایران کے روابط اپنے سبھی پڑوسیوں سے بہت اچھے ہیں، لیکن اس درمیان عراق کے ساتھ دو طرفہ روابط واقعی مثالی ہیں. حتیٰ سامراج کے پٹھو صدامی حکومت کی مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے دوران بھی دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان دوریاں نہ پیدا ہو سکی. دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان یہ مضبوط رشتہ اس بات کا باعث بنا کہ جیسے ہی صدامی حکومت کا خاتمہ ہوا، ایران اور عراق کے درمیان بہت تیزی کے ساتھ دوستی اور تعاون میں اضافہ ہوا. عوام تو پہلے ہی ایک دوسرے کے قریب تھے، اب جو حکومتیں بھی ایک دوسرے کے قریب آئیں تو امریکہ نے عراقی حکومت اور عوام دونوں کو امریکہ کا تسلط اور اس کی تفرقہ انگیز پالیسیاں مسترد کرنے اور ایران سے قربت کی سزا دینے اور اپنے سامراجی اور صہیونی اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے داعش کا فتنہ کھڑا کیا اور پھر اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کرتا گیا. یہاں پہلے مرحلے میں عراق اور شام اور اس کے بعد پورے خطے پر داعش کو مسلط کرنے کے گھناؤنے منصوبے پر امریکہ نے عمل کیا، جس میں اس کو خطے کی بعض پٹھو رجت پسند حکومتوں کا تعاون بھی حاصل رہا. لیکن ایران کے تعاون سے عراق اور شام دونوں ملکوں نے داعش کی نام نہاد خلافت اور تسلط ختم کر کے اس سازش کو ناکام بنا دیا، کیونکہ داعش کا سر کچلنے اور اس کے تسلط کے خاتمے میں استقامتی محاذ نے بنیادی کردار ادا کیا تھا، خاص طور پر عراق میں عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے کردار کو سبھی نے سراہا ہے، جس کو استقامتی محاذ اور سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی کا بھرپور تعاون حاصل رہا۔ امریکہ کو یہ کہاں برداشت تھا، چنانچہ اس نے سارے بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے کالے کارناموں کی تاریخ میں ایک اور سیاہ باب کا اضافہ کیا، اور سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کو اس وقت اپنی دہشت گرد فوج کے دہشت گردانہ حملے میں شہید کیا جب وہ عراقی حکومت کی سرکاری دعوت پر بغداد گئے تھے۔ اس حملے میں عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی المہندس اور 8 دیگر افراد بھی شہید ہوئے۔ امریکہ کے اس گھناؤنے دہشت گردانہ حملے نے دونوں ملکوں کے عوام اور حکومتوں کو قریب تر کر دیا۔ شہیدوں کے خون نے دونوں ملکوں کے روابط کو مستحکم تر کر دیا۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ کے دورہ عراق میں جن امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے ان میں یہ مسئلہ بھی شامل رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایرانی عدلیہ کے سربراہ کے اس دورے کی اہمیت، اس میں زیر بحث آنے والے امور اور دورے کے نتائج کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے ریڈیو تہران ہندی سروس کے ڈائریکٹر احمد عباس نقوی اور کراچی سے سینئر تجزیہ نگار اسرار عباسی حصہ لیں گے۔ اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے ممتاز سیاسی کارکن اور سینئر تجزیہ نگار جناب اسرار عباسی صاحب سے۔ عباسی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی۔
جناب ایرانی عدلیہ کے سربراہ کے دورہ عراق کی اہمیت کیا ہے؟
دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں جو خطے کی صورتحال ہے اس میں یہ دورہ بہت اہم ہے جی، اور جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک سرد جنگ کی کیفیت تھی عراق اور ایران کے درمیان جی، دو برادر اسلامی ملکوں میں، اور اس میں سب سے زیادہ انوالومنٹ جو تھی وہ امریکہ کی تھی، کہ وہ ان دونوں اسلامی ملکوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر ان کی قوت کو جو ہے وہ منتشر کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ میرے خیال میں اس دورے کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں اگر عراق اور ایران کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ مسلم امہ کو ہوگا۔ آلدو کے بیچ میں کافی غلط فہمیاں ہو چکی ہیں، لیکن کوئی بھی غلط فہمی کسی بھی ملک کے درمیان اگر ختم کی جا سکتی ہے تو اس کے لیے باہمی رابطہ بہت ضروری ہے، اور یہ ایک آئس بریکنگ دورہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت اہمیت ان چیزوں کی ہے کہ کس طریقے سے اس عمل کو آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ سٹارٹ تو اچھا ہے، لیکن اس کی آگے کنٹینیوشن کتنی ہے، کتنی دونوں طرف سے ایک دوسرے کو سننے کی، ان کی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان سارے تناظر میں دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ خطے کا کی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اس وقت ان حالات میں جب اس پورے خطے کے اندر بہت کشیدگی پائی جا رہی ہے، خاص طور سے سعودیہ اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، جو سعودیہ اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے، اور پاکستان اور ایران کے جو مضبوط ہوتے تعلقات ہیں، تو اس سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ریڈیو تہران کی ہندی سروس کے ڈائریکٹر احمد عباس نقوی صاحب سے بھی ٹیلی فون لائن کے ذریعے رابطہ برقرار ہوا ہے۔ نقوی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
نقوی صاحب، اسرار عباسی صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ ایران اور عراق کے درمیان، البتہ انہوں نے سرد جنگ کا الفاظ استعمال کیا، سرد جنگ کا لفظ، جبکہ ایران اور عراق کے درمیان حقیقت یہ ہے کہ سرد جنگ تو کبھی نہیں رہی، اور جتنی ہم آہنگی عراق اور ایران کے درمیان عوامی سطح پر بھی یا حکومتی سطح پر بھی پائی جاتی ہے، اس کی مثال شاید مشکل سے ہی ملے۔ البتہ امریکہ سے وابستہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، جو میڈیا ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ ایران اور عراق کے درمیان کچھ باتیں جو ہیں وہ کچھ اختلاف پایا جاتا ہے یا کسی بات میں دونوں میں دوری پائی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے سرداران محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی شہادت کے بعد دونوں ملکوں کے عوام نے دونوں کے جنازے میں شرکت کی، اور عراقی پارلیمنٹ نے امریکی فوجیوں کے انخلا کا بل پاس کیا، اور مختلف ادوار میں ہر کچھ عرصے کے بعد عوامی سطح پر ملک سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا مطالبہ کیا جاتا رہا، عراقی پارلیمنٹ میں بھی یہ مطالبہ جاری رہا، اور ایک عراق کی ایک عدالت نے جو اس جرم کے ارتکاب پر ٹرمپ کے خلاف اور اس کے کچھ ساتھیوں کے خلاف گرفتاری کا جو وارنٹ جاری کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عراق میں امریکہ کی مخالفت تو ہے، ایران کی مخالفت نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیا دونوں ملکوں کے درمیان کیا حکومتی سطح پر کچھ رنجش پائی جاتی ہے؟
نہیں دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رنجش ہے دونوں حکومتوں کے درمیان، اور اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں.
جی
کورونا کا دور تھا جب عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القاضمی نے ایران کا دورہ کیا تھا، رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی تھی اور باقی عہدیداران سے ملاقات کی تھی. اب باڈی لینگویج دیکھیے، اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تجارت جس طرح سے موجودہ حالات میں جاری ہے اور گزشتہ برسوں میں جس طرح سے یہ ارتقائی سفر طے کرتی رہی ہے، جس طرح سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون ہو رہا ہے اور پروجیکٹس پہ کام جس طرح سے ہو رہا ہے، ایران عراق میں بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے جس طرح سے، اور عراق کے جس طرح کے اور دونوں ملکوں کے عوام کا جس طرح سے آنا جانا ہے ایک دوسرے کے ہاں، تو یہ تو بہترین تعلقات کی علامتیں ہیں، بہترین تعلقات کی نشانیاں ہیں. کہیں سے اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ سرد مہری ہو تعلقات میں. بے حد گرم جوشی ہے دونوں ملکوں کے تعلقات میں، اور جہاں تک رہ گیا عراق کے سلسلے میں، صرف ایک امریکہ کا ایک فیکٹر ہے، کیونکہ امریکی فورسز وہاں پر موجود ہیں اور امریکی فورسز وہاں پر موجود ہیں تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے بہت ساری اور بھی انہوں نے اپنے پیر جمانے کے لیے کچھ انویسٹمنٹ وہاں کروا رکھے ہیں. اب اس پہ وہ پابندیوں کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں عراقی حکومت کو، تو اس طرح کا ایک مزاحم وجود جس کو فارسی میں البتہ کہتے ہیں، یعنی ٹربل پیدا کرنے والا ایک عنصر اور ایک وجود وہاں امریکہ کا ہے، وہ ایک چیز ہے جو کہ ایران کے لیے بھی فکر مندی کی بات ہے، عراق کے لیے بھی فکر مندی کی بات ہے. عراق کی عوام نے جس کی نمائندہ وہاں کی پارلیمنٹ ہے بالکل دو ٹوک انداز میں اس نے کہا کہ عراق سے نکل جانا چاہیے ان فوجیوں کو، تو وہ ایک فیکٹر ہے. اس کے بارے میں عراقی عوام کا موقف بھی بالکل واضح ہے. یہ جو سفر ہے عدلیہ کے سربراہ کا، میرے خیال میں اس کا ایک ہی سب سے اہم ایجنڈا، چونکہ عدلیہ کے سربراہ کا یہ دورہ ہے، اور وہ ہے سرداران استقامتی محاذ. استقامتی محاذ کے سرداروں کی جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی، جو دہشت گردانہ طور پر امریکہ نے انہیں قتل کیا ہے، انہیں اور ان کے ساتھیوں کو، تو اس کے خلاف اور اس جرم کے خلاف کس طرح سے یہ ممالک علاقائی سطح پر، خاص طور پر عالمی سطح پر عدالتی کارروائی کس طرح اور قانونی چارہ جوئی کس طرح سے کریں، یہ مشن سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور بڑی ہم آہنگی پائی جاتی ہے ان ملکوں کے درمیان، ایران اور عراق اپنی جگہ پہ، اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک کے کئی ممالک ہیں جو اس میں شامل ہیں اور وہ بھی اس مشن میں ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی ہم آہنگی پائی جاتی ہے. تو ایک زوردار تیاری چل رہی ہے ٹرمپ کو اور ان تمام عناصر کو گھیرنے کی کہ جنہوں نے دہشت گردی میں اپنا رول ادا کیا ہے. یہ دورہ اسی سلسلے کا ہے، اور مجھے آپ دیکھ لیجئے جو بیان وہاں پر مرجد الاسلام رئیسی نے دیے ہیں عراق میں جانے کے بعد، جو ان کی ملاقاتیں ہیں، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دورہ اپنے ہدف کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور سازگار ماحول میں، سازگار حالات میں امور انجام پا رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. بہرحال اس دورے کے مثبت نتائج یقیناً عنقریب سامنے آئیں گے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. شکریہ جناب. تھینک یو.
ابھی آپ ہمارا سیاسی پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر فانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا.
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں, جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا. تو سامعین لیجیے پہلے سماعت فرمائیے آپ کے خطوط پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں, اور اس وقت نشریات سے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں ناہید انوری اور حسین تخوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے بہت 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 مبارکباد عرض کرتے ہیں۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس وقت اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں سن رہے ہیں۔
جی ہاں حسین تقوی، اب ہم یہاں پروگرام میں سامعین کے کچھ خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں۔
جی،
اور یہ خط ارسال کیا ہے ہمیں یہاں پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ماتیلی سے محمد علی نظامانی نے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ کے مناسبت سے میری اور میرے دوستوں یار محمد نظامانی، اللہ ڈینو نظامانی، حبیب اللہ نظامانی کی طرف سے مبارکباد قبول فرمایا۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ہر سال کی طرح ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر ریڈیو تہران نے اچھے اور معلوماتی پروگرام پیش کیے ہیں، جس سے ہمیں گزشتہ 4 عشروں میں ایران میں رونما ہونے والی ترقی اور پیش رفت اور سامراجی طاقتوں کی جانب سے برادر دوست ملک ایران کے خلاف شدید اقتصادی پابندی کے دوران ایران میں رونما ہونے والے کارنامے کے متعلق سے آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران نے پابندیوں کو اپنے لیے ایک عظیم موقع میں تبدیل کیا ہے، جس کے ذریعے ایران مختلف شعبوں میں عظیم ترقی حاصل کر رہا ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے ایک بار پھر ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ کے مناسبت سے ملت ایران کو مبارکباد پیش کی ہے۔
جی جناب، محمد علی نظامانی صاحب ماتلی سندھ پاکستان سے یہ محبت نامہ آپ نے ارسال کیا ہے۔ باجی ناہید، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 22 بہمن کے حوالے سے،
11 فروری
کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے سامعین کے محبت نامے انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ کی مناسبت سے موصول ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ سامعین جو ہیں وہ نہایت محبت کے ساتھ ان ایام کا ذکر کرتے ہیں، اور انہی میں سے محمد علی نظامانی صاحب ہیں کہ جنہوں نے انقلاب اسلامی ایران کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی، اور ان کے خط سے جی بالکل، اور ان کے اس خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پروگرام پیش کیے گئے عشر فجر کی مناسبت سے انہوں نے غور سے سنے ہیں، اور ایران کی ترقی و پیش رفت سے آگہی انہوں نے حاصل کی ہے۔ بہرحال ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایران میں رونما ہونے والی ترقی و پیش رفت کے حوالے سے پورے سال ہم سامعین کو آگاہ کرتے رہیں، لیکن یہ ایام مخصوصاً ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم انقلاب کے حوالے سے، ترقی و پیش رفت کے حوالے سے، دفاعی طاقت کے حوالے سے، سائنسی ترقی کے حوالے سے سامعین کو آگہی فراہم کرتے ہیں۔ بہرحال ایران علاقے کا ایک مضبوط طاقتور ملک ہے، اور ایران نے ہمیشہ پیار و محبت کا پیغام پوری دنیا، خاص طور پر علاقائی ممالک کے لیے پیش کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا، اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے آپ نے پسندیدگی کا اظہار کیا، ہم بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے۔
جی ہاں، میں بھی اپنی طرف سے نظامانی فیملی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور چلتے ہیں اگلے خط کی جانب۔ حسین تقوی صاحب، یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے حفیظ احمد انصاری صاحب نے۔ لکھتے ہیں حفیظ صاحب یہاں پر کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ تینوں نشریات سنوں، لیکن مصروفیات کی بنا پر صرف صبح اور شام کی نشریات کے کچھ پروگرام ہی سن پاتا ہوں۔ آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ ان دنوں ایران میں ایران کے اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کا جشن منایا جا رہا ہے، اور میری طرف سے ان ایام کی مبارکباد قبول فرمائیں، اور ایران کے اسلامی انقلاب نے دنیا کے محروم اور دبے ہوئے طبقے کی ترجمانی کی ہے، اور ایران کے عوام کی جدوجہد نے اپنے دنیا کے عوام کو پیغام دیا ہے کہ ظالموں کے مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اسی طرح آگے چل کے لکھتے ہیں کہ امام خمینی نے ایران میں اغیار کی مداخلت کو سمجھتے ہوئے پہلے اپنے حکمرانوں کو اس امر کی طرف متوجہ کیا کہ وہ ملک کے سرمایے کو بیرونی طاقتوں کے سپرد نہ کریں، اور ملک میں محروم طبقے کی مدد کریں، اور ملک سے غربت و افلاس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات انجام دیں، لیکن شاہ نے صرف اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کی خاطر ایرانی عوام کو نظر انداز کیا اور سامراجی طاقتوں کا پٹھو بن کر رہ گیا۔ آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایران کے اسلامی انقلاب پر کئی مقالے بھی تحریر کر چکا ہوں جو مختلف اخبارات میں چھپے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایران کے اسلامی انقلاب کی حفاظت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، حفیظ صاحب، جو آپ نے ہمیں یہ محبتانہ لیٹر ہمارے لیے بھیجا اور انقلاب اسلامی پر ایک مختصر سی نظر ڈالی۔ ہم یہیں پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور چلتے ہیں حسین تخفی کی جانب۔
جی جی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بالکل بہترین انداز میں آپ نے جناب حفیظ احمد انصاری صاحب کا یہ خط جو ہے وہ پڑھا، جو انہوں نے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے تحریر فرمایا ہے، اور آپ کی تحریر سے لگ بھی یہ رہا تھا کہ کوئی لکھاری ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا قلم رکھتے ہیں، اور انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے آپ نے کئی مقالے بھی تحریر کی ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا۔ آپ نے جن نکات کی طرف اپنے اس خط میں اشارہ کیا ہے واقعاً ایسا ہی ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم تحریک نے دنیا میں بسنے والے تمام محروموں کے حق کا دفاع کیا ہے۔ درحقیقت یہ انقلاب جغرافیائی لحاظ سے اسلامی جمہوریہ ایران یعنی کہ ایران کی سرزمین میں رونما ہوا، لیکن اس کے پیغام نے دنیا بھر میں جو ہے وہ اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے، اور دنیا بھر میں جہاں پر بھی مستضعف افراد ہیں انہوں نے اس انقلاب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، اور آزاد منش انسان آج بھی ایران کے اسلامی انقلاب کے دلدادہ ہیں، چاہے وہ افریقہ میں ہوں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی گوش و کنار میں ہوں، وہ ایران سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بانی انقلاب اسلامی نے پسے ہوئے اور دبے ہوئے طبقے کی حمایت کر کے ان افراد کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی کہ جن کو ہمیشہ دبایا جاتا تھا، اور آج ایران ایک مثالی نمونہ بن کر دنیا میں ابھرا ہے۔ اس کی ترقی و پیش رفت، اس کی استقامت، اور جو عوام ہے اس نے بھرپور طریقے سے انقلاب کا ساتھ دیا، اور آج 40 برس گزرنے کے باوجود بھی دشمنان اپنی سازشوں میں ناکام ہوئے ہیں اور ایران کامیاب و سرفراز رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا انصاری صاحب کہ آپ نے یہ بہت ہی خوبصورت اور جامع تحریر ہمیں ارسال فرمائی، بہت شکریہ، بہت نوازش۔
جی ہاں سامعین، پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ایک اور خط ہمیں ارسال کیا ہے ہمارے سامعین میں سے۔ یہ خط ارسال کیا ہے صدر سردار ریڈیو لسنرز کلب گاؤں اور ڈاک خانہ ستوڑا محلہ بنی گھوڑی تحصیل حویلیاں ضلع ایبٹ آباد ہزارہ پاکستان سے۔ سردار سہیل احمد لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، 24 جنوری کا پروگرام بزم دوستاں، محترم حسین تخوی اور جناب طہٰ شمیم صاحبان کی میزبانی میں سماعتوں کی نظر ہوا ہے۔ پروگرام کا آغاز سامعین کے نام دعاؤں سے کیا گیا، اور پھر انسان کی فطری ضرورت پر مختصر سی گفتگو کرتے ہوئے سامعین دوستوں کے خطوط کو شامل پروگرام کیا گیا۔ آج کے پروگرام بزم دوستاں میں جناب احمد حسن، جناب ڈاکٹر رفیع الدین، جناب عامر فاروقی، جناب مشاہد حسین چختائی صاحب کے تفصیلی خطوط شامل ہوئے، جن کو سن کر خوشی ہوئی اور سامعین دوستوں کی رائے جاننے کا موقع ملا ہے۔ پروگرام میں میزبانوں نے خطوط لکھنے کی عادت کے بارے میں زبردست گفتگو کی، اور اس گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے ریڈیو تہران کی اردو سروس سے گزارش ہے کہ ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سامعین دوستوں کو ڈاک کی ترسیل دوبارہ بحال کیجیے، تاکہ سامعین بھی دل کھول کر پروگراموں پر تبصرہ کر سکیں۔ ڈاک کی ترسیل کا شروع کریں تاکہ سامعین کی بھرپور حوصلہ افزائی ہو پائے۔ اسی طرح حسین تخی صاحب نے آگے چل کر لکھا ہے کہ سردار ریڈیو لسنرز کلب کی جانب سے ریڈیو تہران اردو سروس کی پوری ٹیم و ستلج ریڈیو اینڈ رائٹرز کلب، ناز ریڈیو اینڈ ٹی وی فین کلب، سیول شارٹ ویو لسنرز کلب، عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان، انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن آف پاکستان کے تمام ممبران کو خلوص بھرا سلام کہتے ہیں۔
جی جناب سردار سہیل احمد صاحب، بہت شکریہ ایبٹ آباد پاکستان سے آپ نے یہ محبت بھرا خط ہمارے لیے ارسال کیا. سردار ریڈیو لسنرز کلب کے آپ صدر ہیں اور بہت دنوں بعد آپ کی تحریر ہمیں ملی ہے. جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ خیریت سے ہیں اور آپ نے دل کھول کر ریڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے, اور ہمیشہ کی طرح آپ نے بہترین محبت بھرے کلمات جو ہیں اپنے خط میں تحریر کیے ہیں, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریڈیو سے آپ کا پیار اور ریڈیو سے آپ کی محبت جو ہے وہ قابل قدر ہے, اور ہمیشہ آپ ریڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں. محبت بھرا خط ارسال کرنے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ کی دقت نظر پر بھی سلام کرتے ہیں کہ جو آپ نے اپنے اس مختصر سے خط کے اندر جو ہے وہ تحریر فرمائی ہے اور بزم دوستاں کے حوالے سے کلمات تحریر کیے ہیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ سامعین جہاں تعریف بھرے کلمات ادا کرتے ہیں, اگر وہاں پر کوئی تنقیدی نظر ہو تو وہ بھی بیان کریں, ہم ان کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول فرمائیں گے اور پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے. اور ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سے تنقیدی خطوط کو پروگرام میں شامل کیا ہے, اور تنقید بھی جو ہے وہ ایک اصلاحی نظر کے حوالے سے ہوتی ہے, اور اس کو پروگرام بنانے میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ مدد ملتی ہے. ڈاک کے حوالے سے آپ نے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کیا, تو عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ کوشش ہماری جاری ہے کہ ڈاک کی ترسیل دوبارہ شروع کی جائے. ایڈریسز وغیرہ کو ہم منظم کر رہے ہیں, سامعین کے تمام ایڈریسز کو, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر بھی تمام سامعین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مستقل پتے ہمارے لیے ارسال کر سکتے ہیں. ہم ان کو ڈاک کی ترسیل کے حوالے سے جو ہے وہ یہ عرض کریں گے کہ انشاءاللہ یہ جلد از جلد شروع ہونے کا امکان ہے, اور ہم نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا اور اب بھی ہم اس سلسلے میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ڈاک کی ترسیل شروع کی جائے گی. آپ نے جن لسنرز کلب کے نام لیے, ان کے ممبران کے, اور ان کو سلام محبت پیش کیا, تو بزم دوستاں کے ذریعے ان تمام لسنرز کلب عہدیداران اور ممبران کو بھی ہم سلام اور ان کی صحت و سلامتی کی آرزو کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمیں ارسال کیا. بہن ناہید انوری, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے ہم سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام 24 بہمن 29 جمادی الثانی اور 12 فروری کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 29 جمادی الثانی سن 441 ہجری قمری کو 5ویں صدی ہجری قمری کے ایک ممتاز محدث محمد بن علی سوری کا 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا. انہوں نے خطیب بغدادی سے متعدد بار ملاقات کی اور ان سے بہت سی روایات نقل کی ہیں. خطیب بغدادی نے محمد بن علی سوری کے بارے میں اس طرح اظہار خیال کیا ہے, میں نے بغداد میں علم حدیث میں کسی کو ان سے زیادہ ماہر نہیں پایا. بارہ فروری سن 1809 عیسوی کو ماہر طبیعیات چارلز ڈاروین برطانیہ میں پیدا ہوئے. انہوں نے مختلف جانوروں کی افزائش نسل سے متعلق تحقیقات انجام دی. انہوں نے اپنی تحقیقات کے نتائج اصل انواع کے نام سے کتاب میں شائع کرائے. ڈاروین کا مشہور نظریہ ڈاروینزم کے نام سے جانا جاتا ہے. بارہ فروری سن 1912 عیسوی کو سن یات سین کی رہنمائی میں چین کی فوج اور عوام کی بغاوت کے نتیجے میں منچو سلسلے بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ جمہوری نظام حکومت قائم ہو گیا۔ سن یاتسین کو، جنہیں چین میں بابائے قوم کہا جاتا ہے، صدر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد سن یاتسین اس عہدے سے کنارہ کش ہو گئے اور ان کی جگہ یوان شکائی برسر اقتدار آئے، لیکن اندرونی کشمکش اور اختلافات کے سبب چین کے حالات ایک بار پھر دگرگم ہو گئے۔ سن 1949 میں چین میں ایک اور انقلاب آیا اور ماؤ زے تونگ کی سربراہی میں ایک کمیونسٹ حکومت قائم ہو گئی۔ سن یاتسین کا 12 مارچ سن 1925 کو انتقال ہوا۔ بارہ فروری سن 1948 عیسوی کو مصر کے ایک ممتاز مفکر، مجاہد اور اخوان المسلمین تنظیم کے بانی حسن البنا کو اس وقت کے مصری بادشاہ شاہ فاروق نے برطانیہ کے ساتھ مشترکہ سازش کے تحت شہید کروا دیا۔ انہوں نے سن 1928 میں تنظیم اخوان المسلمین کی بنیاد رکھ کر مسلمانوں کے ایک گروپ کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا اور حکام وقت کے دین مخالف رجحانات، خصوصاً برطانوی سامراج کی دین مخالف پالیسیوں کا سد باب کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اخوان المسلمین کے نام سے ہی ایک اخبار کا اجرا کیا اور اس کے پہلے شمارے میں قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، مذہبی شعائر کا احیاء اور اتحاد بین المسلمین تنظیم اخوان المسلمین کے اہم ترین اہداف و مقاصد قرار دیے۔ سن 1948 میں مصری حکومت نے مصری وزیراعظم کے قتل اور حکومت کی سرنگونی کا الزام لگا کر اخوان المسلمین پر پابندی لگا دی اور پھر اس تنظیم کے بہت سے ارکان، من جملہ حسن البنا کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح برطانیہ کی مدد سے جلد ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ بارہ فروری سن 2008 عیسوی کو لبنان کی جہادی اور انقلابی تنظیم حزب اللہ کے ایک سینئر رہنما عماد مغنیہ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئے۔ ان کی کار میں غاصب اسرائیلی حکومت کے ایجنٹوں نے بم نصب کر دیا تھا، جس کے دھماکے میں وہ شہید ہوئے۔ شہید مغنیہ سن 1962 میں لبنان کے جنوبی شہر سور میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک عرصے تک تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے ساتھ تعاون کیا، لیکن لبنان پر غاصب اسرائیلی حکومت کے حملے اور لبنان سے پی ایل او کے افراد کے انخلاء کے بعد وہ لبنان کی تحریک عمل سے وابستہ ہو گئے۔ لبنان کی جہادی تنظیم حزب اللہ کے قیام کے بعد وہ اس تنظیم سے منسلک ہو گئے اور غاصب اسرائیل کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ شہید مغنیہ نے اپنی شجاعت اور ذہانت کی وجہ سے بہت جلد اس تنظیم میں پیش رفت کی اور غاصب صہیونیوں کے خلاف ہونے والی کئی اہم کارروائیاں انہی کی سرپرستی میں انجام پائیں۔ سن 2006 میں ہونے والی 33 روزہ جنگ لبنان میں صہیونی حکومت کی شکست میں شہید مغنیہ کا نمایاں کردار تھا۔ بہرحال صہیونی حکومت نے قتل کی خاص روش پر عمل کرتے ہوئے لبنان کی استقامت کے اس عظیم سپاہی کو شہید کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العلیم الذی لا ینسى من ذکره وَلَا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Oh,